کلاب ہو چکی تیار مولا
چکی تیار مولا. اعوذ باللہ من الحمد للہ رب العالمین بارک الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. صلوات الله عليه وسلم. عزاداری کو ان عزاداریوں میں شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. یہ ذکر اہل البیت حقیقتاً انسان کی روحانی تمام تر بیماریوں کا ایک لاجواب علاج ہے. یاد رکھیے بدن بھی بیمار ہوتا ہے اور روح بھی بیمار ہوتی ہے، لیکن بدن کی بیماری کے لیے عموماً ہم ڈاکٹرز کی طرف رجوع کرتے ہیں اور گھر میں چھوٹی موٹی جو دوائیاں ملتی ہیں وہ فوراً یوز کر لیتے ہیں. بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن روح کی بیماری کے لیے کبھی بھی ہم پریشان نہیں ہوتے. اور جب پریشان نہیں ہوتے تو روح آہستہ آہستہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. روح کی سیاہی جیسے جیسے بڑھتی ہے اس کے آثار بھی انسان پر مترتب ہونے لگتے ہیں. وہ آثار کیا ہے؟ جب روح سیاہ ہونے لگے تو آہستہ آہستہ گناہوں میں لذت فیل ہوتی ہے، نیکیوں میں سستی کا عنصر غالب آنے لگتا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس طرف دل کھینچتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً وہ اعمال انسان کو مزہ دینے لگتے ہیں جن اعمال سے اللہ نے روکا ہے. اور جب وہاں پر اللہ کا دستور آئے کہ یہ کام نہ کرو تو نہ کرنا بڑا گران گزرتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ نہ کرنے کے لیے بڑا زور لگانا پڑتا ہے، جبکہ کرنے کے لیے جس سے روکا گیا ہے اس فعل کے انجام کے لیے نہ زور لگانا پڑتا ہے نہ کسی نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، فوراً انسان اس کی انجام دہی کی طرف دوڑ پڑتا ہے. روزمرہ زندگی میں غور کیجیے گا، آپ کو یہ چیزیں محسوس ہوگی. جب ہم اپنی عملی فردی زندگی میں دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو زندگی میں نظر آئیں گی. ہاں جب توجہ ہم نہ دیں تو پھر بڑی بڑی چیزیں بھی نظر نہیں آتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ محب سفر تھے، ایک صحرا سے گزرے، شام ہوئی، رکے، سب سے کہا پڑاؤ ڈالو اور اس کے بعد کہا آگ جلانے کے لیے لکڑی چاہیے. تو لکڑی تلاش کرو. جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس صحرا میں کہاں لکڑی تلاش کریں, کہیں پر بھی لکڑی نہیں آئی. فرمایا نہیں, نکلو اور چننا شروع کر دو, دیکھو تمہیں مل جائے گا. سارے کے سارے صحابی کٹے ہوئے نکلے, اب جگہ جگہ مختلف چیزیں ملی اور ان کو جمع کیا. کافی دیر گزر گئی, ایک ڈھیر لگ گیا. جب ڈھیر لگ گیا تو پھر رسول کریم نے اخلاقی استفادہ فرمایا. فرمایا دیکھو جب میں نے تم سے کہا تھا تو تم نے کہا اس صحرا میں کوئی لکڑی نہیں آئی, کوئی جلانے کے لیے ایندھن نہیں آئے, لیکن تھوڑی دیر کی تفکر, تھوڑی دیر کی توجہ اور تلاش کے بعد تم نے یہ سارا جمع کیا اور ڈھیر لگ گیا. اگر تم مزید کرو تو مزید اس طرح کے کئی انبار بن جائیں گے. انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. عام طور پر اپنی زندگی میں انسان جب غور نہیں کرتا تو یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بالکل ٹھیک گزر رہی ہے, کوئی غلطی نہیں آئے, کوئی گناہ نہیں آئے, کوئی خطا نہیں آئے. لیکن جس دن کرام الکاتبین اس کے سامنے رکھیں گے اور آیت اترے گی, کیا تمہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک انسان سوئی کے نوک کے برابر بھی جو کچھ انجام دے چکا اس کو کرام الکاتبین لے کر آئیں گے, سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا عمل ہے, تو انسان پکارے گا کہ نہیں یہ میرے اعمال تو نہیں ہے. جب وہ پکارے گا تو اس کے اپنے جسم کے اعضا پکار اٹھیں گے, نہیں نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ میرے ہی اعمال ہیں, میں نے ہی انجام دیا ہے. لیکن عام زندگی میں ہم محسوس نہیں کرتے. یہ جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اور چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں یہ دل کو سیاہ کرتی ہیں. اگر ایک انسان صبح سے شام تک متوجہ رہے اور رات کو, اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے استغفار کرو. کیوں؟ ہو سکتا ہے بے دہیانی میں بہت سارے اعمال انجام پائے ہو, نگاہوں نے کچھ گناہ کیے ہو, کانوں نے کچھ گناہ کیے ہو, زبان نے کچھ گناہ کیے ہو, پیٹ میں کوئی حرام کا یا شبہناک لقمہ چلا گیا ہو. انسان کی سوچ, انسان کے دل میں ایسے وسوسے, ایسے خیالات جو منفی ہے اور اس کے رکود کا ذریعہ ہے, اس کو معراج کی طرف سفر سے روکنے کا ذریعہ ہے, ایسی چیزیں اسے سرزد ہوئی ہو لیکن اس کو نہ پتا ہو. اس لیے کہا گیا کہ راتوں کو استغفار کر کے سو. اسی لیے کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز ستر بار استغفار فرمایا کرتے. اسی لیے کہا گیا کہ انسان جب گناہ انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں اور نعمتوں میں آہستہ آہستہ کمی کرنا شروع کر دیتا ہے, اور ان کمیوں کے نتیجے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی سے رحمت ختم ہو جاتی ہے. بعضوں نے پوچھا بھی کہ بھائی فلان کو ہم دیکھ رہے ہیں, اسی وقت اتنی دولت ہے, فلان کے پاس یہ آسائشات ہیں, فلان کے پاس یہ زندگی کی ضرورتیں موجود ہیں, اور آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کے نتیجے میں انسان کی زندگی کی ساری ایسی لذتیں ختم ہو جاتی ہیں. جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے, یہ بتاؤ کہ کیا اس کو عبادت میں لذت فیل ہوتی ہے؟ جی نہیں ہوتی. کیا عبادتوں کے لیے اس کو توفیق ملتی ہے؟ جی نہیں ملتی. کیا وہ مسجد میں آ پاتا ہے؟ جی نہیں آ پاتا. کیا وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بربط کھڑا ہو پاتا ہے؟ جی نہیں ہو پاتا. تو جواب آتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ نے اپنے دروازے سے ریجیکٹ کر دیا ہے. جس کو ریجیکٹ کر دیا جائے وہ ان مطلبی چیزوں سے سب سے پہلے محروم ہو جاتا ہے, سب سے پہلے. اس کے بعد پھر مادی چیزوں کی باری آتی ہے, لیکن ہر ایک کے ساتھ یکساں اللہ رویہ اختیار نہیں کرتا. ہر ایک کو اس کی مناسبت سے, اس کی روح کی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کے وجود کی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے, ایمان کی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ اللہ اس طرح سے سلوک کرتا ہے. اس لیے میرے ساتھ ہو سکتا ہے اللہ کا سلوک اور ہو, آپ کے ساتھ اور ہو. ایک مؤمن علمیہ سے فارغ ہونے والے انسان کے ساتھ اس کا سلوک اور ہو, اور ایک عام انسان کے ساتھ اس کا سلوک اور ہو. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک گناہ دو آدمی ایک طرح سے کرے تو دونوں کی سزائیں بھی ایک ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. جو جتنا با معرفت اور با علم ہے اس کی سزا اتنی زیادہ ہے, جو جتنا جاہل ہے نادان ہے ناواقف ہے اس کی سزا اتنی ہی کم ہے. ہم نے اپنی زندگی میں بعض ایسے امور دیکھے ہیں, بعض میں نام نہیں لیتا, بعض لوگ مجتہد تھے, مجتہد آخر میں ان کی زندگی ہو گئی زیرو. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی میں انہوں نے بعض ایسے کام انجام دیے, وہ انہوں نے کسی کا مال حرام نہیں کھایا, کسی پر ظلم نہیں کیا, کسی کو قتل نہیں کیا, لیکن عقائد کے معاملے میں, اہل البیت کے معاملے میں, اہل البیت سے انسیت کے معاملے میں, اہل البیت کے مقام اور مرتبے کے معاملے میں بعض ایسی باتیں کر دی جس کے نتیجے میں آہستہ 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 ان کا تنزل ہوا اس طرح سے کہ جب وہ مرنے لگے تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, جبکہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے نامور لوگ. یہ بعض اوقات اس طرح کی سزا ملتی ہے. وہی کام اگر ایک عام چھوٹا سا انسان کرے اس کو اس طرح کی سزا نہیں ملتی, چونکہ یہ بے معرفت ہے, وہ با علم تھا. اس لیے جس کا جتنا علم ہوگا, جس کا جس پہ جتنی عقل ہوگی وہ اتنا زیادہ ذمہ دار ہے, اور عقل ہی کو انسان کی زندگی میں اللہ اور رسول نے اور اہل بیت نے معیار بنایا ہے. معیار انسان کی عقل ہے, اس لیے قیمت بھی انسان کی جب لگائی جاتی ہے ان اللہ تو اس کی عقل کی مناسبت سے لگائی جاتی ہے, کس کی کتنی عقل ہے. امام صادق کی بارگاہ میں ایک شخص اصحاب نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ایک شخص کو آپ سے ملانا ہے. جی کون؟ ایک بندہ ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, راتوں کو جاگ جاگ کر گزارتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو کہا اچھا, اس کے علاوہ کہا یہی ہے اس کی زندگی. فرمایا کہ یہ بتاؤ اس کی عقل کیسی ہے, اس کا فہم کیسا ہے, اس کی فراست کیسی ہے, اس کی سمجھداری کیسی ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا سیدھا سادہ آدمی ہے, سمجھ اس کو کچھ نہیں آتی. جیسے ہی فرمایا اس کو سمجھ نہیں آتی, فرمایا میری نگاہوں سے وہ گر گیا. کہا یا رسول اللہ یہ اتنی ساری عبادات کا, ان عبادات کی وجہ سے یہ انسان اپنے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. پہنچے گا تب جب ان عبادات کے ساتھ اس کی عقل بھی ہو, اس میں فہم و فراست بھی ہو. اس لیے انسان کی قدر و قیمت کا معیار اس کا عمل نہیں, اس کی عقل ہے, اس کا فہم ہے. لہذا اس کا عاقل انسان کا عمل چھوٹا بھی ہو تو بڑا ہے, اور اگر غیر عقل کا عمل بڑا بھی ہو تو چھوٹا ہے, کیونکہ عقل کی وہ اس کے عمل کا وزن جو ہے اس کی عقل کے مطابق ہے, جتنی عقل اتنا اس عمل کا وزن. لہذا آپ نے سنا ہوگا کہ تفکر ساعۃ افضل من عبادت سبعین سنہ, ایک مؤمن انسان کا چند لمحوں کے لیے غور و فکر کرنا ایک دوسرے مؤمن کی 70 سالہ عبادت کی نسبت زیادہ بہتر ہے. وہ مؤمن کون ہے, یہ مؤمن کون ہے, یہ وہ ہے جو صاحب عقل ہے, صاحب تدبر ہے, صاحب فہم ہے, اور وہ ہے جو صرف عبادتیں کرتا ہے لیکن اس میں فہم نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, اس میں عقل نہیں ہے, اس میں بصیرت نہیں ہے. اس لیے با بصیرت انسان کے ایک دن کی زندگی بے بصیرت انسان کی 70 سالہ عبادت پر فوقیت رکھتی ہے. یہ عبارات احادیث کی ہمیں یہی بات سمجھانا چاہتی ہے کہ اپنی بصیرت بڑھاؤ, اپنی آگہی بڑھاؤ. بعض اوقات ایک انسان اس میں بصیرت کم ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ حسن نیت رکھتا ہے, اس کے اندر نیت اس کی بڑی پاکیزہ ہوتی ہے. اپنی اس پاکیزہ نیت کی وجہ سے وہ چلتا ہے خدا کی طرف, لیکن بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے راہے پہ چلا جاتا ہے, لیکن وہ اپنے نیت کے اعتبار سے برا نہیں ہوتا. اگر اس کے اندر کی اس نیت میں اعتدال ہو تو کسی نہ کسی موقع پر اللہ اس کو اس بے راہے سے نکالتا ہے اور اپنے راستے پر گامزن کر دیتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ اسی بے راہے پر چلتا رہتا ہے اور حق سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے جتنا آگے چلتا رہتا ہے. ایک عام انسان اگر آپ غور کریں, ایک عام انسان دو راہوں میں سے کسی ایک چوک پر کھڑا ہو کر دو مختلف سمتوں میں چلنے والی راہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے تو ابتدا میں تو یہ دو راستے اس مقام پر آپس میں جڑ رہے ہیں نا, ایک ہی جگہ ہے, لیکن جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا دوسرے رستے سے اس کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا. حق سے انحراف بھی ایسا ہی ہے کہ حق سے انحراف کے نتیجے میں جتنی زندگی گزرتی چلی جائے گی اتنا زیادہ انسان منحرف ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر اس کے اندر صدق نیت ہو, حسن نیت ہو اور وہ حق کا متلاشی ہو تو کہیں نہ کہیں اس کو ٹھوکر لگے گی, کہیں نہ کہیں وہ سنبھلے گا, کہیں نہ کہیں وہ پلٹ آئے گا. اور اگر وہ پلٹ آتا ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر پلٹ آتا ہے اور اس کی زندہ مثال اور لشکر یزید کا سپاہی ہے لیکن اندر سے خالص ہے, اس اخلاص کی وجہ سے زندگی کی آخری شب میں اس کی تقدیر پلٹتی ہے اور وہ واپس پلٹتا ہے حق کے رستے کی طرف, اور پھر کیا پلٹ رہا اس مقام پر پہنچتا ہے کہ آج جب آپ شہداء کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو اپنی زیارت میں کہتے ہیں بِأَبِي وَأُمِّي بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي, میری ماں, میرا باپ, میرا وجود, میری تمام ہستی اے ابا عبداللہ آپ پر بھی اور آپ کے اس ان انصار پر بھی قربان ہو. آپ یہ دیکھیں کہاں سے اٹھا, کہاں پہنچا, کچرے سے خلاصتوں سے اٹھا اور باقیت کے اس مقام پر پہنچا کہ آپ کی زیارتوں میں حسین ابن علی کے ساتھ یہ بھی شریک ہو گئے. چھوٹی بات ہے نہیں, اس کے لیے توفیق چاہیے, لیکن اس توفیق کے لیے دل کا پاکیزہ ہونا شرط ہے, نیتوں کا خالص ہونا شرط ہے. ایک اور کردار آپ کو کربلا کے حوالے سے نظر آتا ہے. کربلا میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک آپ کو شمر نظر آتا ہے اور ایک آپ کو زہیر ابن قین نظر آتا ہے. زہیر ابن قین, امام حسین اس کو بلاتے ہیں وہ بھاگتا ہے, بلاتے ہیں وہ بھاگتا ہے, بلاتے ہیں کھینچتے ہیں اپنی طرف وہ بھاگتا ہے, لیکن ایک مقام پر جا کر اس کو ادراک ہوتا ہے, آتا ہے امام حسین سے جڑتا ہے اور اس کے بعد شہداء کربلا میں اس کا نام آ جاتا ہے. دوسری طرف شمر ہے. انہی دو کرداروں کو ذرا دیکھ لیں. امیر المومنین کے دور میں جب امیر المومنین کا مقابلہ شام والوں سے تھا تو شامی لشکر اور امیر المومنین کے لشکر میں ظاہر جنگ تھی. ان دو لشکروں میں دو لوگ تھے. امام علی کے لشکر میں شمر ابن زلجوزہ تھا, معاویہ ابن ابو سفیان کے لشکر میں زہیر ابن قین تھا. زہیر ابن قین معاویہ ابن ابو سفیان کے لشکر میں علی سے لڑنے کے لیے آیا ہے اور شمر بن زلجوشن علی کے لشکر میں معاویہ سے لڑنے کے لیے آیا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو چیز توجہ طلب ہے وہ یہ ہے, کبھی بھی لوگوں کے قد کاٹ کو نہ دیکھیے, کبھی بھی لوگوں کے ناموں کو نہ دیکھیے, کبھی بھی لوگوں کے ناموں کے ساتھ القابات کو نہ دیکھیے. حقائق کو پہچان لیجئے, خود بخود اس حقیقت پر چلنے والے آپ پر مبرہن اور واضح ہوتے چلے جائیں گے. اور انہیں انہی دو واقعات پر, انہی دو شخصیات پر, زہیر بن قین لشکر معاویہ میں شامل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کو خبر ملی کہ خلیفہ یہ ثالث کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے اور اس قتل کی ذمہ داری علی بن ابی طالب پر ہے. اس کو یہ خبر ملی. وہ چونکہ اندر سے پاک آدمی تھا, یہ ذہن میں رکھے, اندر سے صاف آدمی تھا, لہذا اس نے اس پر باور کر لیا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے تو پھر تو ایک شخص مظلوم قتل ہوا ہے, اس مظلوم قتل ہونے والے کے قتل کا قصاص لینا چاہیے. نیت نیک تھی, رستہ غلط تھا, سوچ درست تھی, رستہ غلط تھا, اس لیے اس غلط رستے کی وجہ سے لشکر صفین میں شامل ہو گیا. ادھر شمر بن زلجوشن کیا تھا؟ شمر ابن زلجوشن جب امیر المؤمنین کے لشکر میں شامل ہوا تو پہلے دن سے اس کی نیت یہ تھی کہ میں اب علی خلیفہ بنے ہیں, میں ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں, میں اپنے قبیلے کا بڑا انسان ہوں, میرا نام ہے, تو میں جب شامل ہو جاؤں گا تو مجھے کوئی عہدہ ملے گا, اور جب میں کوئی کارنامہ انجام دوں گا تو مجھے کوئی بڑی چیزیں ملے گی. نتیجتاً اس کی پہلے دن سے جو تمنا اور آرزو تھی وہ دنیا کا حصول تھا. دونوں میں یہ فرق ہے. لہذا جو دنیا کے حصول کے لیے علی کے لشکر میں آیا, علی کے لشکر کی طرف سے لڑا, وہ جہنم چلا گیا, اور جو آخرت کی تلاش میں نیکیتی کے ساتھ ظلم کے لشکر میں شامل ہوا, غلط کیا اس نے, لیکن آخر کا ایک وقت وہ آیا جب وہ ظلم کے لشکر سے نکل کر حق کے لشکر کی طرف آیا اور نجات پا گیا. زہیر بن قین, اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ پاکیزگی قلب کی, پاکیزگی فکر کی, پاکیزگی باطن کی, یہ معیار ہے. اگر یہ ہو تو انسان بٹک بھی جائے تو واپس آ جاتا ہے, اگر یہ نہ ہو, اندر سے انسان کالا ہو, تو کبھی بھی واپس نہیں آ پاتا. صلوات و جبر محمد والے ہو. بعض لوگ اس لیے نیک لوگوں اور دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں ان کو یہ بیماری کیوں ہوتی ہے؟ اندر سے کوئی نہ کوئی نجاست ہوتی ہے اندر سے, ورنہ انسان فطری طور پر اچھائیوں کو پسند کرتا ہے, برائیوں کو نہیں. آپ کو شجاع انسان اچھا لگتا ہے یا بزدل؟ آپ سب کہیں گے شجاع اور بہادر اچھا لگتا ہے. آپ کو دشمن سے لڑنے والا اچھا لگتا ہے یا دشمن کے سامنے دم دبا کے بھاگنے والا؟ آپ فوراً کہیں گے لڑنے والا اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت آسمانی صفات میں سے ہے, مبارزہ آسمانی صفات میں سے ہے, دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور استقامت دکھانا آسمانی اور انبیاء کی صفات میں سے ہے. اس لیے اگر کوئی بھی شخص, چاہے آج بھی جنگی میدان میں آپ دیکھیں انڈیا اور پاکستان ہیکے والے سے دیکھیں, بعض اوقات ہمارے پاکستان کی فوجیوں میں سے بعض فوجیوں کو انڈینز نے تمغے دیے کہ یہ اگرچہ ہمارے دشمن کا سپاہی تھا لیکن بڑا بے جگرا تھا اور بے جگری سے لڑا ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ شجاعت اگر ہو تو دشمن بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے, اور اگر بزدلی ہو تو اپنے بھی سر جھکانے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار اپنا تھا لیکن بزدل تھا. حق اور باطل کا معرکہ ہر دور میں رہا ہے, ہر دور میں. اس لیے جب ہم ائمہ خدا اور ان کے مقابلے میں اٹھنے والی طاقتوں کا موازنہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ان کے سامنے کی طاقتوں میں بزدلی بھی نظر آتی ہے اور مکاری بھی، جبکہ ان طاقتوں میں جن کو ہم ائمہ اہل بیت کی طاقت کہتے ہیں، سلسلے انبیاء کہتے ہیں، سلسلے ولایت کہتے ہیں، یہاں پر نہ مکاری ہے نہ بزدلی، یہاں پر آپ کو شجاعت ملتی ہے، یہاں پر آپ کو ایمان ملتا ہے، یہاں پر آپ کو نور ملتا ہے، یہاں پر آپ کو استقامت ملتی ہے، یہاں پر آپ کو دوسروں کا ہاتھ تھام کر انہیں راہ ہدایت پر قائم اور گامزن رکھنے کا عمل نظر آتا ہے، یہ اس راہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس لیے جب ہم انبیاء کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ کسی نبی کے سامنے اگر کوئی شخص گمراہ ہوتا ہوا دکھائی دے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس گمراہ شخص کا ہاتھ پکڑے اور واپس لے کر آئے۔ اس واپس لے کر آنے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو کہ کوئی شخص بیراہے کی طرف جائے، آپ اس بیراہے کی طرف جانے والے شخص کا ہاتھ تھام کر اس کو واپس لے کر آئے، اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ کہتے ہیں نہی عن المنکر، اس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر۔ اور کسی شخص کو بار بار یہ کہنا کہ یہ رستہ درست ہے، یہ اس درست رستے پر چلو، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امر بالمعروف۔ آپ فروع دین میں کتنے فروعات کے قائل ہیں؟ جی معروف فروعات دین کتنے؟ 10 ہیں، 10 ہی ہیں یا زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ ان 10 فروعات میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خمس ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور جی یہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، یا تولا ہے یا تبرع ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہمارے اہل خطبا اور اہل ممبر انہی فروعات دین کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ انہی فروعات دین کا کیا نماز اور روزے کے احکام میں اہمیت کے لحاظ سے کوئی فرق ہے دونوں فروعات دین میں سے؟ کیا حج اور نماز کے احکام میں، ان کے درجہ بندی میں کوئی فرق ہے دونوں فروعات دین میں سے؟ اگر کوئی شخص بے نماز ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہ فاسق ہے۔ آپ کو ہم کہتے ہیں فاسق ہے، کیوں؟ بے نمازی فسق کی علامت ہے۔ تو اگر کوئی امر بالمعروف نہ کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اگر کوئی نہی عن المنکر نہ کرے اور ایک شخص روزہ نہ رکھے، سب کے سامنے ایک شخص روزہ نہ رکھتا ہو اور دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرتا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے والے کو آپ کچھ نہیں کہیں گے، روزہ کھانے والے کو مطمئن کریں گے، جبکہ دونوں فروعات دین میں سے ہیں، اس کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی اس کی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم بعض چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پورے دین کی عمارت جس چیز پر کھڑی ہوتی ہے اس چیز کو قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام دیا ہے۔ قرآن نے وضاحت کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ ہم تولا کہتے ہیں اور تبرع کہتے ہیں۔ تولا کیا ہے؟ تولا کیا ہے؟ عام طور پر ہم کہتے ہیں علی کی ولایت کا اقرار، ایسا ہی ہے۔ اور تبرع کیا ہے؟ جی دیکھیے، تولا اور تبرع علی سے شروع نہیں ہوتی، اللہ سے شروع ہوتی ہے۔ تولا اور تبرع کا آغاز اسلام کی قبولیت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ کسی فرقے کی پہچان نہیں ہے، یہ دین کی اور توحید کی پہچان ہے۔ جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ دو جملے ہیں، ان میں پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟
لا الہ، یہ لا الہ تبرا ہے، اور بعد میں آپ کیا کہتے ہیں الا اللہ، یہ کیا ہے تولا، یعنی آپ اللہ کے بغیر باقی تمام خداؤں کی جب تک نفی نہیں کرتے اس وقت تک آپ کے اللہ کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی آپ پہلے اللہ کے مقابلے میں موجود تمام ان جھوٹے خداؤں کی نفی کریں، اس نفی کے بعد پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ اس لیے اللہ پر ایمان لانے اور توحید کے دائرے میں داخل ہونے کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، پہلے لا بعد میں اللہ، تو یہی پہلے تبرا ہے بعد میں تولا، لا الہ الا اللہ، اسی طرح سے محمد رسول اللہ ہے، اسی طرح سے علی ولی اللہ ہے۔ علی ولی اللہ کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کے حکم سے علی کو اللہ کے بعد نبی کے بعد اللہ کا ولی، زمین کا حاکم، اپنے آپ پر حجت اور خلیفۃ اللہ فی الارض سمجھتا ہوں، یہ تولا ہے۔ اور تولا کیا ہے، ان کے علاوہ جو بھی ایسا کہے اس سے میں اپنی ناتعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ تبرا گالی نہیں ہے، تبرا گالی نہیں ہے، تبرا سب و شتم نہیں ہے، چونکہ سب و شتم حرام ہے اور تبرا واجب ہے، دونوں آسمان زمین کا فرق ہے۔ تبرا واجب ہے، واجب، اس واجب فریضے کو جب تک انسان انجام نہیں دیتا نجات ممکن نہیں ہے، جب تک دل، وہ فارسی میں ضرور مسئلہ ہے، دیو چکیر نوت فرشتہ در آ جاتا، جب تک دل سے شیطان نہ نکالا جائے اس وقت تک رحمان آتا نہیں ہے، جب تک علی کے علاوہ باقی ولایتوں کی نفی نہیں ہوتی اس وقت تک علی کی ولایت داخل نہیں ہو سکتی۔ لہذا علی کی ولایت کا اقرار تولا، اور علی کے علاوہ باقی تمام ولایتوں کا انکار اور اس سے اپنی لا تعلقی کا اعلان تولا۔ اب آئیے اسی امر بالمعروف کی طرف، نہی عن المنکر کی طرف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اسی طرح سے واجب اور اسی طرح سے فرض ہے انسان پر، جس طرح سے تولا فرض ہے اور تبرا فرض ہے، جس طرح سے نماز فرض ہے اور روزہ فرض ہے، جس طرح سے زکات فرض ہے اور حج فرض ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کوئی کر دے تو، کسی ایک کا بھی اگر انکار کرے انسان اور سوچ سمجھ کر انکار کرے کہ نہیں اسلام میں یہ نہیں آئے، اگر نماز کے بارے میں انکار کر دے، باقی ساری چیزیں انسان مانتا ہوگا لیکن کہے کہ نماز اسلام میں نہیں آئے، تو آپ کو پتا ہے اس کا حکم کیا ہے، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ کو مانتا ہے تب بھی خارج ہو گیا، رسول کو مانتا ہے تب بھی خارج ہو گیا، علی کو مانتا ہے تب بھی خارج ہو گیا۔ یعنی یہ جو ضروریات دین ہے، ان ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار انسان کے دین سے خروج کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جس طرح سے فرض ہے نماز، امر بالمعروف بھی فرض ہے، جس طرح سے فرض ہے روزہ، نہی عن المنکر بھی فرض ہے۔ اب ذرا آپ آیات دیکھیے قرآن کریم کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کا کیا مطلب ہے، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں کی نسبت تمہیں ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، ان سب میں موجود کمالات سے زیادہ تم میں کمالات ہے اور تمہارا مقام ان سب سے بلند ہے۔ کیوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان اٹھائے گئے ہو۔ کیوں کیوں تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ یعنی امر بالمعروف کی وجہ سے، نہی عن المنکر کی وجہ سے امت محمدی بہترین امت ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ امر بالمعروف نہ ہو تو نظام باقی نہیں رہتا، امر بالمعروف نہ ہو تو نیکیاں زندہ نہیں ہوتی، امر بالمعروف نہ ہو تو برائیوں کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے. چونکہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ کے دیے ہوئے نظام کے شباب کا ضامن ہے.
اگر امر بالمعروف نہ ہو تو اللہ کا نظام ختم ہو جائے،
نہی عن المنکر نہ ہو تو اللہ کا نظام ختم ہو جائے. اس لیے یہ دو وہ فرائض ہیں جن فرائض پر عمل درآمد ہی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے.
ایک مسلمان کی، ایک عام مسلمان کی بات ہو. ایک صاحب کہیں سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دکھاؤ کہاں پر کربلا میں امام حسین نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا.
یعنی آپ عام مسلمان پر جو فرض ہے اس کو بھی امام حسین سے نفی کر لیتے ہیں، امام حسین نے تو نہ امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا. اس سے زیادہ جہالت، اس سے زیادہ بے خبری، اس سے زیادہ خود قرآن کی روح سے عدم آشنائی
کیسے ممکن ہے؟ جب انسان حق کے جابدے سے ہٹ جائے تو شیطان اس کے عقل پر پردے ڈال دیتا ہے. جب شیطان عقل پر پردے ڈال دے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہا ہے،
اس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں. آج آپ کے معاشرے میں کس کس طرح کے مسائل اٹھ رہے ہیں، کس کس طرح کے عناوین کو اٹھا کر آج کے دور میں حسین ابن علی کی اس عالمگیر تحریک کو گھر میں محدود کرنے کی کوشش کی جاتی ہے.
گھر میں بیٹھے رہو سر اسی نظر نکلو، گھر میں بیٹھے رہو آنسو بہاؤ، گھر میں بیٹھے رہو مرثیے پڑھو، باقی دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، چاہے دنیا میں جتنے بھی یزید آئے تمہارا کوئی واسطہ ان سے نہیں ہے. اب ذرا قرآن کے بعد آپ حدیث دیکھیں، امیر المومنین کا کلام ہے، امیر المومنین کا، اور نبی کریم سے بھی یہ کلام اہل سنت نے بھی نقل کیا اور اہل تشیع کے محدثین نے بھی نقل کیا. آمنوا بالمعروف، امر بالمعروف کرو، ونہوا عن المنکر اور نہی عن المنکر کرو. فإن ترکتم، اگر تم نے ان دو فریضوں کو، کن دو فریضوں کو، امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا. آپ تاریخ میں دیکھیں اس ترک امر بالمعروف اور ترک نہی عن المنکر کے نتائج کیا ہے. نتائج یہ ہے کہ علی گھر بیٹھے، جو کہ علی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر رہا تھا، امام حسن مجبور ہوئے صلح پر، امام حسین کربلا میں شہید ہوئے اس کی کہ تنہا رہ گئے، اور عامرین بالمعروف اور ناہین عن المنکر جس امت کو ہونا چاہیے تھا اس امت نے اس فریضے کو ترک کر دیا. اس لیے آپ غور کریں کہ حدیث کیا کہتی ہے، آمنوا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو. اگر تم نے ان دو فریضوں کو ترک کر دیا تو کیا ہوگا؟ یسلطن اللہ علیکم شرارکم،
غور کی جگہ حدیث کے ان الفاظ پر،
یسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدقو خیارکم فلا مستجاب لہو، تم پر اللہ معاشرے کے بدترین لوگوں کو مسلط کر دے گا، بدترین لوگوں کو. لفظ کیا ہے؟ یسلطن اللہ علیکم، یہ یسلطن اللہ یہ بڑے آرام سے کہا جا سکتا تھا، یسلط علیکم تم پر مسلط کر دے گا. یہ یسلطن اللہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ضرور 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 یہ کام کرے گا اللہ، یعنی اتنی تاکید، اس کو کہتے ہیں انہوں نے تاکید، اتنی تاکید کہ بھول کر بھی نہ سوچنا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا، ہر قیمت پر ہوگا، ہر جگہ ہوگا، ہر زمانے میں ہوگا، ہر امت پر ہوگا. جو بھی اس فریضے کو ترک کرے گا کہ امر بالمعروف چھوڑ دے نہی عن المنکر چھوڑ دے، معاشرے کے بدترین لوگوں پر مسلط ہو جائے گا.
آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، نبی کریم کے بعد کے دور میں عباسیوں کو دیکھ لیں، امویوں کو دیکھ لیں، عثمانیوں کو دیکھ لیں، بعد کی تاریخ کو دیکھ لیں اور آج تک دیکھ لیں، کون لوگ مسلط ہیں؟ بدترین لوگ. اور دور ہر دور گزرتے گزرتے آنے والا دور ان سے زیادہ بدتر لوگوں کے تصور کا دور ہے. تو کیا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم ختم ہو گیا؟ کیا اس کی افادیت ختم ہو گئی؟ کیا اللہ نے وہ حکم واپس لے لیا کہ اب ضرورت نہیں ہے چونکہ اب جو ہے اسلامی ہو سکتی؟ نہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فریضہ انجام دیا ہے. اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ہو کرے گا, خود امام حسین کے کلام میں, انی لم اخرج اشیرہ ولا بطیرہ ولا مفسدہ ولا ظالمہ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. اصلاح کیا ہے؟ وہی امر بالمعروف. اصلاح کس کے مقابلے میں؟ افساد فساد ہے, خرابی ہے, معاشرہ بگڑ چکا ہے اور عقائد بگڑ چکے ہیں, اعمال بگڑ چکے ہیں, نظم بگڑ چکا ہے. اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا نام امر بالمعروف ہے, اس بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا نام نہیں امر بالمنکر. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی, یہ امت جد کی اصلاح آپ کیسے کریں گے؟ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکتوب میں بھی اور اپنے خطبے میں خود فرماتے ہیں, ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر, میں امر بالمعروف کروں گا, میں نہی عن المنکر کروں گا, تاکہ معاشرے کو دوبارہ دین کی اسی پٹری پر چلا سکوں جس سے انہوں نے اتار دیا ہے. حسین کہتے ہیں میں اس لیے نکلا ہوں. مولوی کہتا ہے نہیں, امام حسین نے کہیں پر امر بالمعروف کیا ہو تو دکھا دو اور نہی عن المنکر کیا ہو تو دکھا دو. کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اب ذرا آگے دیکھیں. ہم مجھے میں نے عرض کیا نا, جب عقل پر پردے پڑ جائے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے. آپ زیارت عاشورا پڑھتے ہیں, آپ زیارت باسورا وارثا پڑھتے ہیں, آپ زیارت عاشورا اور وارثا ہر روز پڑھتے ہیں. اشہد انکم, میں گواہی دیتا ہوں, یا اشہد انک اقمت الصلاۃ, کہ آپ نے نماز کو قائم کیا, واتیت الزکات, کہ آپ نے زکات دی, وامرت بالمعروف, کہ آپ نے امر بالمعروف کیا, ونہیت عن المنکر, اور آپ نے نہی عن المنکر کیا. اور ہمارے مولویوں کو سارا سال زیارت عاشورا پڑھتے ہیں, زیارتیں وارثہ پڑھتے ہیں, دیگر زیارتیں پڑھتے ہیں, لیکن غور نہیں کرتے کہ امام حسین خود کیا کہہ رہے ہیں اور ہم امام حسین کے حوالے سے کس طرح کی گواہی دے رہے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا, اور مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ امام حسین نے کہاں پر امر بالمعروف کیا, کہاں پر نہی عن المنکر کیا. یہ کیوں ہم فکری طور پر اس حد تک انحطاط کا شکار ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اپنی جیبیں بھرنے کا جب ذریعہ بنا لیا تو پھر معرفت ہم سے دور ہو جاتی ہے. آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو معرفت کا ذریعہ بنائیں, امام حسین آپ کو کبھی بھوکا نہیں رکھتے, کبھی بھوکا نہیں رکھتے. امام حسین اللہ کی رحیمیت اور رحمانیت کے مظہر کا نام ہے. امام حسین اللہ کی رحیمیت کے مظہر کا نام ہے, رحمانیت کے مظہر کا نام ہے. رحیمیت اور رحمانیت کو سمجھیے کہ یہ کیا ہے. اللہ کو ہم کہتے ہیں رحمان, اللہ کو ہم کہتے ہیں رحیم. رحمان یعنی اس کی عمومی رحمت جس کے زیر سایہ تمام مخلوقات آتی ہیں, تمام مخلوقات, کوئی مخلوق اس رحمت کے دائرے سے باہر نہیں. چاہے وہ کیڑا ہو, چاہے کوئی پرندہ ہو, چاہے وہ سمندری مخلوق ہو, چاہے وہ ہوائی مخلوق ہو, چاہے وہ زمینی مخلوق ہو, آسمان پر ہو, زمین پر ہو, جو بھی ہو, جس تک کچھ نہ کچھ پہنچنا چاہیے تاکہ وہ زندہ رہے اور اپنی حیات کو جاری رکھ سکے, وہ اس رحمت کے شمول میں شامل ہے. رحمت کا مطلب ہی کیا ہے؟ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی مخلوق کو اپنی حیات جاری رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کا فراہم کیا جانا رحمت کہلاتا ہے. اب یہ بتائیے یہ جو کائنات ہے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں زندہ ہے، ان کو روزی تو ملتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں وہ کون کرتا ہے؟ اللہ. جب سب کو کرتا ہے تو کس بنیاد پر کرتا ہے؟ اس کی جو صاحب رحمت ہے، رحمان ہے. رحمان اس کی عمومی صفت ہے، عمومی، جس میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم، کون منافق ہے کون مومن، کون کافر ہے کون مسلمان، کون انسان ہے کون جانور، یہ نہیں دیکھتا. وہ دیکھتا ہے مخلوق ہے تو اس مخلوق کو اس کی ضرورت پہنچنی چاہیے اور وہ پہنچاتا ہے. اس کی اسی صفت رحمانیت کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی خوراک پہنچاتا ہے، پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی. ہمارے استاد تھے وفات پا گئے، بڑے ہی عارف مزاج اور بہت ہی پاکیزہ، کہنے لگے اللہ کی رحمانیت کو دیکھ کر میں بڑا ہی تعجب کرتا ہوں. ایک دن کہنے لگے میں مدرسے سے نکلا، کسی کھیت میں باغ میں گیا، ہریالی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے گندم کی کھیت تھی اور فصل اگی ہوئی تھی، گندم کے ہوشے تیار تھے. اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی آئی گندم کے ہوشے پر بیٹھی، ایک دانہ گندم کا وہاں سے اٹھایا اس ہوشے میں سے اور اڑ گئی، میرے توجہ نہیں دی. کچھ دیر بعد اسی ہوشے میں دوبارہ وہی مکھی آئی، شہد کی مکھی، دوبارہ ایک اور ہوشہ وہاں سے توڑا، ایک اور دانہ اور اڑ گئی. اب میں متوجہ ہوا، تیسری دفعہ اس نے یہی کام کیا، اب میں کانشس ہوا. چوتھی دفعہ جب آئی تو میں نے کہا کہ میں اس کا پیچھا کروں، دیکھو مجھے یہ کر کیا رہے گا. میں اس کے پیچھے لگ گیا، میں نے دیکھا یہ یہاں سے اڑی ہوشے گندم میں سے دانا اٹھا کر، اور سامنے باغ کے ساتھ دیوار تھی، دیوار کے اوپر کے حصے میں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں ایک کبوتر کا بچہ تھا جس کی آنکھیں نابینا تھی. یہ مچھر، یہ مکھی، شہد کی مکھی وہ دانا لے کر وہاں پر جاتی، جیسے قریب جاتی آواز ہوتی تو وہ بچہ کبوتر کا منہ کھولتا، یہ دانا اس کے منہ میں رکھ کے واپس آ جاتی، اگلا دانا اٹھا کے لے کے جاتی. یہ اللہ کی وہی رحمانیت ہے کہ اللہ کسی مخلوق کو اس کی زندگی کے تسلسل سے محروم نہیں کرتا اور کسی نہ کسی ذریعے سے اس کی خوراک پہنچاتا ہے. اب یہی ایمان کیا سب سے پہلے ہم نے پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رازق ہے، اس لیے اللہ سے رزق مانگو. حسین ابن علی کی روح کو بیان کرو، روزی گھر پہنچ جائے گی. کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی بھوکا نہیں رہتا. حقائق بیان کرے، کوئی تمہارا بال بھی نہیں کر سکتا. ظلم کو ظلم کہو اور مظلوم کی حمایت کرو، کوئی ویزا خراب نہیں ہوتا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر ویزا خراب بھی ہو جائے تو ادھر جہاں پر ویزا چاہیے وہاں پر حسین ابن علی کا ویزا موجود ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو دنیا کی حقیر خواہشات کے لیے اس حد تک نیچے گر جاتے ہیں، اس حد تک کہ حسین ابن علی کی پوری تفصیل، پوری تاریخ اور پوری ان کی تحریک کی شکل بگاڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی گھر بیٹھو، صرف آنسو بہاؤ، صرف رو، اس کا کوئی تعلق معاشرے سے اور معاشرے میں ہونے والے ظلم اور ستم سے نہیں ہے. عجیب ہے. صلوات علی محمد و علی. پھر ذرا اونچی آواز سے واپس جی بنا. یہ یاد رکھیے، چونکہ آخری لمحات ہے تو بس میں ایک بات آپ سے کر کے جاؤں، چونکہ آج آخری مجلس بھی ہے تو اس لیے یہ نقطہ ضرور آپ سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنی کم تعداد سے خوف زدہ نہ ہو. کبھی غلبہ کبھی بھی تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوتا، ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں وعدہ کیا ہے کم من فئتن غلبت علی فئتن فئتن کثیرہ باذن اللہ، کم من فئتن قلیلتن غلبت علی فئتن کثیرہ باذن اللہ. اللہ تبارک و تعالی کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو کثیر بڑی بڑے گروہ پر فتح نصیب کرتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے گروہوں کو یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ اپنے سے کئی گنا بڑے گروہوں پر ان کو فتح نصیب ہو. کب؟ جب اس چھوٹے گروہ کا ایمان اپنے رب پر قائم ہو جائے ہو. اسی طرح رب پر ایمان رکھے, اپنے مولا کو سمجھے کہ اس مولا کا دائرہ کیا ہے. میں نے بھی رحمانیت کی بات کی, رحیمیت کی طرف نہیں آیا چونکہ ٹائم نہیں ہے, دیکھو ٹائم ختم ہو گیا. یہ یاد رکھیں کہ حسین ابن علی کے دامن سے اگر کوئی جڑتا ہے تو اس کو کہیں پر بھی شکست نہیں ہوتی, کہیں پر بھی شکست نہیں ہوتی. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ نقل کر دوں, کر دوں سلوا بیٹی پر محمد والوں. یہ آیت جو ہے یہ ہے کم من فئت قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بابا میں بھول نہ کر, واقعہ ہوا ہے 2006 میں, آپ کو یاد ہوگا 2006 میں اسرائیلیوں نے لبنان پر حملہ کیا تھا اور تقریباً ایک ماہ کی جنگ رہی, اور یقیناً جو بڑے ہیں ان کو یاد ہوگا اور بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا. جب وہ جنگ ہوئی 18 سال ہو گئے, تو اس جنگ میں انہوں نے لبنان میں بیروت کے جنوبی حصے کو بالکل اسی طرح جیسے غزہ کو تباہ کیا تھا تباہ کر کے رکھ دیا. اس کے بعد 2011 میں غالباً یا 12 میں گیا لبنان, تو میں نے دیکھا دور دور تک 5 سال پہلے ہونے والے جنگ کا کوئی اثر نہیں تھا اور شہر پہلے سے زیادہ مضبوط بنیادوں پر کھڑا تھا. ایک بات, دوسری بات, جب وہ جنگ آخری دنوں میں تھی تو اس زمانے میں امریکن وزیر خارجہ میڈم رائس تھی. قطر اس زمانے میں وہی رول ادا کر رہا تھا جو آج کل کرتا ہے, امریکیوں اسرائیلیوں اور ادھر سے فلسطینیوں لبنانیوں کے درمیان ایک رابطے کا کردار. قطر کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تم یہی کردار ادا کیا کرو ادھر بھی اور ادھر بھی. قطری وزیر خارجہ گیا واشنگٹن, رائے سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ میں تمام امت عرب عرب لیگ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ یہ جنگ آپ روک دیں صلح کر لیں. اس نے جواباً کہا کہ نہیں, جنگ فی الحال رک نہیں سکتی. میں جب اس واقعے کو سنتا ہوں سوچتا ہوں تو مجھے کچھ کچھ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو ہے ان 10 مہینوں سے کیوں مسلسل جنگ جاری ہے. میں وہ ابھی نہیں کہوں گا, لیکن وہ واقعہ ذہن رکھے کہ اسے جب کہا کہ نہیں ہو سکتی, خاموشی نہیں ہو سکتی, فائر بندی نہیں ہو سکتی, جنگ ختم نہیں ہو سکتی, فی الحال ہم کچھ نہیں کر سکتے. قطری وزیر خارجہ واپس آیا, شام کو اس کی فلائٹ تھی واپس قطر کی جانے کی. وہ اپنے جہاز تک پہنچا ہی تھا کہ اس کو فون آیا رائس کا. رائس نے فون کیا, کہا کہ تم فوراً آ جاؤ. واپس گیا تو اس نے اسے کہا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں, تم جا کے حزب اللہ سے کہو کہ وہ جنگ بند کرنے کے حوالے سے مذاکرات میں ہمارے ساتھ بیٹھ جائے, ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. پوچھا کہ وجہ کیا ہے, صبح میں نے آپ سے کہا تو آپ نے کہا کوئی ہم ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. اب 12-14 گھنٹے گزر گئے اور اب آپ نے کہا کہ نہیں ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں, کہا کہ تمہیں پتہ چل جائے گا تم چلے جاؤ. آگے یہاں پر آ کے اس نے حزب اللہ کے کمانڈر سے جو ذمہ داران تھے ان سے بات کی, جنگ بندی کا اعلان ہوا, جنگ بندی ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ قطری وزیر خارجہ آیا لبنان بیروت, سید حسن نصراللہ سے ملا, مل کے اس وقت اس نے پوچھا کہ وہ جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کا ہمیں پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا اسلحہ آ چکا تھا جو امریکیوں کے پاس نہیں تھا, اسرائیلیوں کے پاس نہیں تھا, اب ہمیں بتائیے کہ یہ اسلحہ آپ کے پاس آیا کہاں سے. یہ بات مجھے جو بتائی سید حضرت رسول اللہ کے ایک انتہائی قریبی شخص نے جو خود انہی سے سنی وہ بتائی. میں اس لیے صرف درمیان میں ایک واسطہ ہے جس نے سید حسن سے سنی مجھے سنائی.
سید حسن نے مسکرا کر کہا کہ یہ تو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس اسلحہ کیا ہے, کہاں سے آیا ہے اور کتنی مقدار میں ہے, لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ بہت بڑی مقدار میں ہے اور کبھی ہمیں اس اسلحے کی کمی محسوس نہیں ہوگی. خاموشی سے چلا گیا چونکہ چارہ کوئی نہیں تھا. تو سید حسن نے بعد میں ہمارے اس مشترکہ جو ہمارے درمیان تھا ان کو یہ بتایا, انہوں نے مجھے کہا ہوا یہ تھا کہ جس صبح کو قطری وزیر خارجہ رائے سے ملا یہاں پر رات تھی, انہوں نے وہاں پر انکار کر دیا. یہاں پر زاہیہ کے علاقے میں کہیں پر ہمارے کمانڈر 60 کے قریب ایک پورا لشکر چاروں طرف سے تین اطراف سے فورسز کے لڑکے میں اور چوٹری طرف مائنز, تین اطراف میں ٹینٹ تھے, اوپر ہیلی کاپٹرز تھے اور یہ گھیرے میں تھے 60 بڑے ہی زبردست قسم کے جنگجو کمانڈوز. اور رات کی تاریخی کہا ان کمانڈوز کا جو سربراہ تھا اس نے اپنے جوانوں سے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے آواز نہیں نکالنی ورنہ وہ ایک ایک انچ زمین کو فائر کر کے بھون ڈالیں گے, ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا. چونکہ بھاگنے کا کوئی رستہ ہے نہیں, جان بچانے کا کوئی رستہ نہیں ہے, تین اطراف میں ٹینکس ہیں اور اوپر ہیلی کاپٹرز ہیں. کہا ٹھیک. کچھ دیر گزری, اچانک ایک جوان نے اٹھ کر نعرہ لگایا یا حسین, اور ایک فائر کر دیا. اس نے جیسے ہی ایک فائر کیا اوپر ہیلی کاپٹر کو آگ لگ گئی وہ گر گیا, جیسے ہی اس ہیلی کاپٹر کو آگ لگی اور وہ گر گیا ویسے ہی باقی سارے ہیلی کاپٹر اسرائیل کی طرف واپس بھاگ گئے, اور جیسے ہی وہ بھاگے نیچے ٹینکوں نے بھی واپسی کی راہ اختیار کی, فرار کر گئے اور ان سب کی جان بچ گئی اور یہ واپس اپنی چھاؤنی میں پہنچ گئے. پوچھا اس کمانڈر نے جب اس نے چیخ ماری باپ یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کو بلایا جس لڑکے نے چیخ ماری جوان نے, اور اس کو بلایا کہا کہ جب میں نے تم سے کہا تھا سب سے کہ کسی نے آواز نہیں نکالی تو تم نے یہ کام کیوں کیا یہ بتاؤ. اس نے کہا میں سید ہوں, کاظمی ہوں, امام مصعب بن جعفر علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں. جب آپ نے کہا کہ اب ہماری زندگی کی یہ آخری رات ہے, اگر کسی نے آواز نکالی تو سب کی جان جائے گی, تو میں سجدہ ریز ہو کر اپنی ماں زہرا سے تبسل کرنے لگا. کہتا ہے میں نے جب تبسل کیا تو بی بی میری آنکھوں کے سامنے تشریف لائی اور انہوں نے مجھے فرمایا اٹھو اور فائر کرو. میں جھجک رہا تھا, پھر فرمایا اٹھو اور فائر کرو. پھر میں جھجک رہا تھا, انہوں نے فرمایا اٹھو اور فائر کرو. اب آپ کے ہاتھ میں سبز رومال تھا, وہ آپ نے لہرایا اور میں نے فائر کیا. فائر کیا ہے؟ کلاشنکوف کا فائر. کلاشنکوف کی گولی سے ہیلی کاپٹر نہیں گرتا, لیکن جیسے ہی میں نے فائر کیا ہیلی کاپٹر کو آگ لگی, وہ گرا, باقی سارے ہیلی کاپٹر بھاگ گئے. اور اس کے بعد اسرائیل کو یہ پیغام گیا کہ ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ موجود ہے جو ہم سب کے تمام بڑے ان ہیلی کاپٹر اور ٹینکوں کو تباہ کر سکتے ہیں. فوراً وہ بھاگ گئے. اور ادھر سید حسن رسول اللہ نے ان سے یہی کہا کہ ہمارے پاس یہ اسلحہ بہت ہے, ہم بتا نہیں سکتے کتنی. وہ اسلحہ کیا ہے؟ حب علی و آل علی, تبسل زہرا سلام اللہ علیہا سے تبسل, اور اس تبسل کے نتیجے میں امداد غیبی. یہ وہی پر آتا ہے جہاں پر ایمان ہو, جہاں پر ایمان ہو. اس لیے یہ جو حق پر باطل کے مارکے ہیں اس وقت بھی, ان مارکوں نے یہ یاد رکھیے, یہ باطل اور حق کے درمیان ایسا مارکہ ہے جس میں ہمیں واضح طور پر یا حق کی جانب کھڑے ہونا ہے یا باطل کی جانب. گرے ایریا میں کھڑے ہونے کا نام منافقت ہے. گرے ایریا میں منافق کھڑا ہوتا ہے, یا ادھر یا ادھر. ہم دماغ کے محل کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں
سہیونیوں کے لیے نفرت آئے اور فلسطینی ان مجاہدوں کے لیے محبت آئے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر کربلا سے کسی نے پیغام لے کر امت کے چہرے کو روشن کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر یا غزہ کے اندر حماس والے ہیں یا ادھر حزب اللہ والے ہیں یا ادھر یمنی ہیں جو کھل کر بتا رہے ہیں کہ جب تک علی کے بیٹے علی کی راہ پر قائم دائم ہے دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو شکست نہیں دے سکتی. یہ حق اور باطل کا مارکہ ہے, حق اور باطل کا مارکہ. اس حق اور باطل کے مارکے میں ہمیں بے تفاوت نہیں رہنا, لا تعلق نہیں رہنا. لا تعلقی نفاق کی علامت ہے, نفاق کی علامت. کربلا میں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں یہ ہم جس چیز کا ماتم کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا معصوم بچوں کے ساتھ بازار کوفہ میں داخل کیا گیا, بازار شام میں لایا گیا, تو ان بازاروں میں جو سلوک ہوا وہ کیسا سلوک تھا؟ تین طرح کے لوگ تھے, تین طرح کے. ایک وہ لوگ تھے جو مار رہے تھے, مار رہے تھے, چاہے لشکر کے لوگ تھے چاہے بازار کے دو اطراف میں کھڑے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو خاموش کھڑے تھے, اور خاموش کھڑے لوگوں میں کچھ لوگ رو بھی رہے تھے, کچھ لوگ رو بھی رہے تھے, یقین جانیے. اور ایک وہ لوگ تھے جو مظلوموں کی صف میں تھے اور ان تمام چیزوں کو برداشت کر بھی رہے تھے اور ایک لمحے کے لیے سر جھکانے پر تیار نہیں تھے. وہ کون تھے؟ وہ یا حسین کی اولادیں اور یا حسین کے اصحاب کے ساتھی اور ان کے گھر والے. اسرائے کربلا تین طرح کے لوگ آپ کو ان بازاروں میں نظر آتے ہیں, یا وہ جو حق کے جاتے میں تمام قربانیاں دے کر بھی کھڑے ہیں, یا وہ جو پتھر مار رہے ہیں, یا وہ جو خاموش تماشائی ہے. خاموش تماشائیوں اور پتھر مارنے والوں میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے. ان شہداء اور اسرا کے ساتھ کھڑے ہونا سب سے بڑا ہنر ہے, سب سے بڑا ہنر. اس لیے کربلا اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق کے رستوں میں جس طرح کی اذیتوں کا سامنا عبد البیت کو کرنا پڑا ہے وہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے ایسی اذیتیں ہیں جو آپ تصور نہیں کر سکتے, تصور نہیں کر سکتے. ایسی اذیت ہے, آپ ذرا تصور کریں. بعض روایات میں لکھا ہے کہ جب ان اسیروں کو شہر میں داخل کیا گیا تو ترتیب اس طرح کی بنا دی گئی کہ ان سب کو ایک ہی زنجیر سے باندھا گیا, ایک ہی زنجیر سے, ایک ہی زنجیر میں سب بندھے ہوئے ہیں, اور ایک بڑا بڑا آدمی, پھر چھوٹا بچہ, پھر بڑا, پھر چھوٹا بچہ, تاکہ بچے ادھر ادھر نہ ہو, اس طرح سے چلے. اب جب سب سے اگلے شخص کو نیزے کی انی گھوپی جائے اور اس سے اذیت دی جائے, وہ جب دو قدم تیز اٹھا دے تو پیچھے والے بچے کے گردن کو جو زنجیر ہے وہ تن جاتی اور اس کا قدم زمین سے اٹھ جاتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کیسی اذیت ہے, سوچ سکتے ہیں کس طرح کا ظلم کیا گیا. ایسا ظلم جس کی حدت, جس کی شدت کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ بازار جا سکے. اگر آج ہماری کسی خاتون کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے تو ہمارا پورا وجود جل اٹھتا ہے. ہماری خواتین میں سے کسی کو اگر پولیس پکڑ کر تھانے لے جائے تو اس میں ہمارا آرام, ہمارا چین برباد ہو جاتا ہے. یہ کیسی مصیبت ہے کہ اہل بیت کی بیٹیاں بازاروں میں ہیں اور بازاروں میں بھی زمینوں کے ساتھ بندی ہوئی ہیں. کتنی شدت ہے اس ظلم میں, اس بربریت اور درندگی میں. امام سجاد اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ شام کے بازاروں نے جتنی ہمیں تکلیف پہنچائی اتنی تکلیف کہیں اور نہیں ہوئی. ایک شامی سے سامنا جب ہوا, شامی بوڑھا تھا, بوڑھا شامی آیا قریب اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے امیر المومنین یزید کو ان خوارج پر فتح نصیب کی. جیسے ہی یہ نجس جملہ اس کی زبان سے نکلا ویسے ہی امام سجاد کی نگاہیں اس پر پڑی، قریب بلایا اور کہا کہ مسلمان ہو؟ کہا ہاں. کہا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا کبھی تم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا پڑھی ہے. کہا یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ کہا اہل بیت کے بارے میں. کہا وہی اہل بیت تو ہم ہیں، ہم وہی اہل بیت تو ہیں. کیا تم نے پڑھا ہے انما یطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا؟ کس کے بارے میں اتری ہے؟ کہا علی اور علی کے گھر والوں کے بارے میں. کہا وہی علی کے گھر والے ابھی تو آئے،
ابھی تو آئے. اس لیے عزیزان بندہ، کربلا کو اپنی روح میں اتاری، کربلا کو اپنی روح میں اتاری، کربلا کے غم کو اپنی روح میں اتاری. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألک اللہم و ندعو باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. سب اونچی آواز سے 10 بار اپنے رب کو پکاریے، بکہ یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بالا ہمارے دلوں کو حسین ابن علی کی نورانیت سے منور فرما، بالا جب تک ہم زندہ ہیں علی کی راہ پر زندگی عطا فرما، مرنے لگے علی کی راہ پر موت نصیب فرما، بالا موت کے موقع پر علی کا دیدار نصیب فرما، موت کے بعد قبر میں حسین ابن علی کی شفاعت نصیب فرما، مرنے سے پہلے حقوق اللہ اور حقوق الناس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، بالا موت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، بالا ہمارے جتنے بھی مریض گھروں میں اسپتالوں میں ان سب کو شفا عاجل و کامل نصیب فرما، بالا جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، ان کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، گھر میں رزق اور روزی کی تنگی ہے، ان سب کو بحق سید الشہداء فراوانی ہے رزق اور فراوانی ہے روزی عطا فرما، بالا جو ہمارے گھروں میں بچیاں شادی کے بغیر موجود ہیں، بالا ان کو صالح رشتے عطا فرما، بالا جن گھروں میں اولادیں نہیں ہیں انہیں بحق سید الشہداء بحق عباس اکرمدار ان کو صالح اور سالم اولاد نصیب فرما، بالا ہم سب کو امام اسد کے سپاہیوں میں شمار فرما، ان کے آوال و انصار میں شمار فرما، بالا جب تک ہم زندہ ہیں ان کی راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما، بالا دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ظلم کے خلاف مردان حر میدان میں کھڑے ہیں ان سب کو فتح و نصرت نصیب فرما، بالا غزہ کے مظلومین کو فتح و نصرت نصیب فرما، بالا حماس کے مجاہدین کو فتح و نصرت نصیب فرما، بالا یمنیوں کو، عراقیوں کو، شامیوں کو، لبنانیوں کو، نائجیرین مسلمانوں کو، کشمیریوں کو، افغانستان کے اندر مجاہدت کرنے والوں کو سب کو فتح و نصرت عطا فرما، بالا ظلم کو ظلم کہنے کی جرأت اور حوصلہ ہمیں نصیب فرما، اور مظلوم کی حمایت کا جذبہ بھی، شعور بھی اور طاقت بھی ہم سب کو نصیب فرما. خدایا دین کے مفاہیم کے ادراک کی، دین کی معرفت کی توفیق عطا فرما. جن عزیزوں نے ان مجالس کے لیے اہتمام کیا ان تمام عزیزوں کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجات کو برابر عطا فرما. جو عزیز ان مجالس میں تشریف لائے ان سب کی حاجات کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. جن عزیزوں نے فرش عزا بچھائی اور اہتمام کیا اور ذکر حسین کے ذریعے سے ہم سب کے قلوب کو چلا بخشنے میں کردار ادا کیا، ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ان کی زندگی کی تمام مشکلات کو دور فرما. بالا ہمیں ہمیشہ حسین کے سائے میں جینا اور حسین کے سائے میں مرنا نصیب فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. ان تمام دعاؤں کی اجابت اور قبولیت کے لیے استقبل کر 3 بار اونچی آواز سے معجل فرجہ ان کے ساتھ درود بھیجیے پر محمد و آل محمد.